الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تدبر سنت کے مبادی میں خواتین و حضرات, ہم پہلے اصول کا مطالعہ کر رہے تھے, جس میں جو چیز بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یا انبیاء علیہ السلام کی نسبت سے کوئی چیز زیر بحث آئے تو اس کو پہلے اس لحاظ سے واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ دین ہے, یا بظاہر دین کی نوعیت کی چیز تو نہیں ہے لیکن انبیاء نے اس کو دین بنا دیا ہے, قرار دے دیا ہے. قرآن مجید میں بھی یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں, یعنی قرآن مجید میں ہمیں ایمانیات بتائے جاتے ہیں, ہماری ماد یا آخرت کی بہتری کی چیزیں بتائی جاتی ہیں, اور اسی طرح سے دنیا کے معاملے میں بعض ہدایات اصول دیے گئے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہ کہ مسلمانوں کا نظام ان کے باہمی مشورے پر قائم ہونا چاہیے. یعنی یہ چیز وہ ہے جس کو قرآن دین قرار دے رہا ہے, اس لیے یہ دین ہے, لیکن یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین نہیں بلکہ دنیا کے سیاسی معاملات میں ایک ہدایت ہے. اگر عام حالات میں دی جاتی ہے اور قرآن نے اس کو دین نہ بنایا ہوتا تو یہ دین نہیں ہو سکتی تھی. تو یہ دیکھنا پڑے گا, سب سے پہلے یہ چیز دیکھنے کی ہے, وہ دین ہے. دین ہے تو ایک تو پہلو اس کا یہ ہے کہ واضح ہے بالکل, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, ہم جانتے ہیں کہ یہ دین کے احکام ہے, اور یہ چیزیں اپنی نوعیت کے لحاظ سے خود اپنے وجود سے گواہی دے رہی ہیں کہ یہ دین ہے. اور اگر کوئی چیز دوسری نوعیت کی ہے تو پھر آدمی کو صرف اس چیز ہی کو نہیں پیش کرنا پڑے گا بلکہ یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کیا انبیاء علیہ السلام نے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین قرار دیا ہے. محض یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے, ابھی میں نے آپ کو شاہ ولی اللہ صاحب کے حوالے سے مثالیں دیں کہ حضور نے بہت سی باتیں کہی ہیں لیکن وہ باتیں دین نہیں ہیں. حضور نے بعض کام کیے ہیں اور وہ کام دین نہیں ہیں. کوئی کھانا کھایا ہے, اس کھانے کو آپ نے پسند کیا ہے تو اس سے وہ دین نہیں بن جاتا. کوئی لباس آپ نے پہنا ہے, وہ لباس آپ کی قومی لباس ہے, اس میں آپ کے شخصی ذوق کو دخل ہے, یا آپ کے اٹھنے بیٹھنے کی بعض ایسی عادات ہیں جن کا تعلق دین سے نہیں ہے. ہر شخص کا ایک معاشرتی پس منظر ہوتا ہے, وہ ایک قوم میں جنم لیتا ہے. انبیاء علیہ السلام کو اپنے زمانے کے لیے ایسی مخلوق نہیں ہوتے کہ وہ معاشرے سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی انہی روایات سے اٹھتے ہیں, بازاروں میں جاتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, اپنے زندگی کے معاملات انجام دیتے ہیں. تو ایک پوری شخصیت ہوتی ہے جس شخصیت کے ذریعے سے دین صادر ہوتا ہے. تو قرآن مجید نے ہم کو یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز مشروع کی ہے انبیاء کے ذریعے سے وہ دین ہے, وہ طب کا نسخہ نہیں ہے, وہ کوئی عادات کی نوعیت کی چیز نہیں ہے, وہ دین ہے. تو اس وجہ سے وہی زیر بحث آنا چاہیے. میں نے یہ عرض کیا کہ اس میں منفرد نہیں ہوں, یعنی یہ تو صحیح ہے کہ ہمارے ہاں جن لوگوں کو دین کے علم میں رسوخ حاصل نہیں ہوتا اور کچھ ادھر ادھر کی معلومات کی بنیاد پر وہ کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ کدو کھانا سنت ہے یا یہ فلاں کھانا سنت ہے یا فلاں کام کرنا سنت ہے. جلیل القدر علماء اس معاملے میں بالکل ٹھیک جگہ پر کھڑے ہیں. شاہ صاحب معمولی آدمی نہیں ہے, یعنی ہندوستان کا پورا علم اس محور پر کھڑا ہے, معمولی آدمی نہیں. ہندوستان میں کوئی شخص جو بھی دین کے معاملے میں کوئی حیثیت رکھتا ہے وہ اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہے کہ شاہ صاحب سے اپنے آپ کو منسوب کرے. بہت بڑی شخصیت ہے, اور عالم اسلام میں پچھلے 1400 صدیوں میں اگر کوئی چند آدمی اٹھائے جائیں تو ان میں سے ایک ہوں گے, اس درجے کے آدمی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی باقی جتنے جلیل القدر اہل علم ہیں وہ بھی جب ان چیزوں میں بحث کرتے ہیں تو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ زیر بحث نہیں, یہ صوفیانہ باتیں جو عام طور پر لوگ کرتے رہتے ہیں, اس کا دین سے, دین کے علم سے, جلیل القدر علماء کی رائے سے کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان میں اگر کسی چیز کو سنت کہنا ہے تو پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ حضور نے اس کو دین قرار دیا, اس کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا. کدو کھانا اگر سنت ہے تو پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ حضور نے اس کو دین کی حیثیت سے جاری کیا, اس لیے کہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین نہیں. کدو تو بھائی آپ سب کھا رہے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں, اس کو کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ یہ دین ہے یا سنت ہے تو وہ اس کا ثبوت پیش کرے. محض یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ حضور نے کدو کو پسند کیا, حضور نے دین کی حیثیت سے کدو کو پسند کیا, یہ بات واضح ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے اس پہلی بات کو تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بالکل مسلمہ چیز ہے, اس سے مختلف باتیں جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ بالکل عامیانہ باتیں کرتے ہیں، یعنی علم کی دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ بالکل واضح قطعی اور مسلمہ چیز ہے کہ چیز کو یا تو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہونا چاہیے، اور اگر وہ دنیوی نوعیت کی چیز ہے یعنی اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین نہیں ہے، تو پھر ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ اس کو اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے دین قرار دیا ہے. اس کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا. محض اس بنیاد پر یہ دین نہیں قرار پائی جائے گی. یعنی آپ نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں گئے اور آپ نے انصار کے بڈھوں کو دیکھا کہ سفید سفید داڑیاں لٹکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، کہا کہ بھائی حکم آتا ہے تم لوگ اس کا تحفظ آپ کیوں نہیں لگا لیتے. یعنی یہ جو بات ہے یہ دین کیسے ہو جائے گی؟ کیا اللہ کے پیغمبر کوئی گفتگو نہیں کرتے، بات چیت نہیں کرتے، اپنے تجربات نہیں بیان کرتے؟ اگر خضاب لگانے لگانے کے معاملے میں حضور کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو یہ دین اپنی نوعیت کے لحاظ سے نہیں ہے. پھر آپ باقاعدہ اس کو دین قرار دیں گے، پھر بتائیں گے کہ یہ دین ہے، پھر اس کی تبلیغ کریں گے، پھر لوگوں کو پابند کریں گے اس بات کا. اس جملے سے دین نہیں بن جائے گا. جیسے شاہ صاحب نے مثال دی کہ اگر حضور نے یہ کہا کہ وہ گھوڑا خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، ذرا کچھ ہوتا ہے نا جو ذرا سیاہی مائل سنہری رنگ کا اور ماتھا سفید ہونا چاہیے وہ خریدنا، تو یہ دین نہیں ہو گیا. یہ ایک دنیوی مشورہ جو آپ نے دے دیا. وہ بچہ آیا اور آپ نے یہ کہا کہ اس کو بیوی یہ دوا دے دو، سال ٹھیک ہو جائیں گے، یا شہد کھلا دو. تو اب آپ بیٹھ جائیں ہر مریض کو شہد کھلانے کے لیے کی سنت ہے؟ نہیں، اس کا کوئی سنت نہیں. کر لو. یہ چیزیں دنیوی نوعیت کی چیزیں ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی حیثیت سے ان کو کہتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں. البتہ انہی چیزوں میں سے کسی چیز کو وہ اٹھائیں اور اٹھا کر دین قرار دے دیں، حق ہے ان کا. دیکھ جس چیز کو وہ دین قرار دے دیں وہ پھر دین ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو دین قرار دے وہ دین ہے، لیکن وہ دین اس وقت بنے گا. جی کس کی میں نے ابھی بیان کیا، شورا ہے مثال کے طور پر. تو یہ کوئی دینی چیز نہیں، ختنہ ہے. مثال دی میں نے اس کی، یا مثال کے طور پر دائیں ہاتھ سے کھانا ہے. اگر یہ ثابت نہ کیا جا سکے کہ یہ کوئی دینی چیز ہے تو عام حالات کے لحاظ سے اس پہ بحث ہو سکتی ہے. ابھی رمل کی مثال جیسے سامنے آ گئی کہ اس جی ٹھیک ہے، یہ تو ہم سب کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا شاید میں شفا ہے، تو ممکن ہے کہ ہماری اماں بھی اس کی بنیاد پر دے دیں. شاید اس سے کوئی چیز دین نہیں ہو جاتی. قرآن نے جب یہ کہا ہے کہ شاید میں شفا ہے تو اس سے بھی دین نہیں ہو گیا. یہ قرآن مجید نے ایسے ہی بیان کیا ہے جیسے یہ بیان کیا ہے کہ گدا جو ہے سواری کرنے کے لیے ہے. قرآن میں بیان ہوا ہے نا، دین ہو گیا وہ. قرآن میں لکھا ہوا ہے گدا سواری کرنے کے لیے. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ مچھلی جو ہے اس کا گوشت بڑا اچھا ہوتا ہے، لامنتریا، دین ہو جائے گا. یعنی اللہ بھی جب اسے دین قرار دیں گے تب دین ہوگا. اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، بہت سی چیزیں بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں. وہ جب دین قرار دیں گے اس کو، اگر تو چیز اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں. بھائی نماز اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہے، قرآن اس کو بیان کر دے گا، دین ہو گئی. لیکن اگر قرآن مجید نے مثلاً یہ کہنا ہے کہ گدے پر سواری کرنا ضروری ہے، تو پھر تو بھائی اس کے لیے قرآن کو بھی کہنا پڑے گا یہ کہ یہ دین ہے، اس لیے کہ قرآن ہم کو دین بتانے کے لیے بنیادی طور پر. تو قرآن مجید میں بھی یہی ہوتا ہے. یہ مسئلہ صرف اس کا حدیث کا یا سنت کا نہیں ہے، وہاں بھی بہت سی چیزیں بیان ہوئی ہیں، بہت سے معاملات. مثلا یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت داؤد جو تھے ان کے زمانے میں ذرا بنانے کی صنعت بہت ترقی کر گئی تھی، اور ان کے زمانے میں بحری جہازوں کے بیڑے چلتے تھے. یہ باتیں قرآن نے بیان کی ہیں، لیکن بحری جہازوں کے بیڑے بنانا دین نہیں بن گیا. اس کے نتیجے میں قرآن قرار دے اس کو کہ یہ دین ہے، پھر دین بنے، یعنی پھر وہ دین قرار پا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر شورا کو آپ دیکھیں نا، جہاں بیان کیا ہے تو وہاں بیان کیا ہے کہ مسلمان جو ہے ان کی یہ صفات ہوتی ہیں. تو وہ اپنے سیاق سباق سے یہ بات واضح کر دی کہ ہم ایک دین کی بات بیان کرنے جا رہے ہیں، ان کے یہ اوصاف ہوتے ہیں، ان کا نظام ایسا ہوتا ہے. تو جب ہمارے ایمان کا نتیجہ وہ ہے، اس کا مطلب ہے دین. تو ایسا نہیں ہوتا کہیں بھی قرآن مجید میں. یا مثال کے طور پر اخلاقی چیزیں، تو اخلاقی چیزیں تو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہے. جھوٹ نہیں بولیے، خیانت نہیں کیجیے. دنیا کی کوئی چیز ہے، میز بنایا بیان کیا گیا نا وہاں کہ سیدنا سلیمان کے دربار میں ایک آدمی کے پاس ایسا علم تھا کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لے آیا. ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لانا دین ہے؟ کیونکہ قرآن میں بیان ہوا ہے. یعنی یہ ایک واقعہ ہے جو قرآن نے بیان کر دی. اس کے اوپر قرآن کوئی تبصرہ کرتا اور پھر یہ بتاتا کہ اس میں کوئی دین کا پہلو واضح کرنا مقصود ہے تو وہ دین ہو جاتا. تو اصول وہی رہے گا, خواہ قرآن کو آپ پڑھ رہے ہوں یا آپ سنت کے ذخیرے پر نظر ڈال رہے ہوں, کہ یہ پہلے یہ بات متعین کی جائے گی کہ چیز اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہے یا اس کو اللہ کے پیغمبر نے دین قرار دیا ہے, اس کے بغیر وہ دین نہیں بن سکتی, قرآن میں ہوتے ہوئے نہیں بن سکتی. اللہ تعالیٰ بھی اسے دین بنائیں گے تب وہ بنے گی, ورنہ بے شمار چیزیں تیرے پاس آتی. جیسے باقی چیزیں دیکھتے ہیں, یعنی جہاں سے ہم سنت لیں گے تو وہاں یہ ساری بات ہوگی نا پوری کی پوری. قرآن مجید سے میں نے ابھی مثال دے دی نا آپ کو, قرآن مجید کی آیت آپ نے پڑھی امرہم شورا بینہم, تو آیت بتا رہی ہے کہ دین قرار دے دی. تو رسول اللہ جب کوئی حکم دیں گے یا کوئی سنت سامنے آئے گی تو وہ بھی تو کریں گے نا یہ کام, یا اس کے کیے بغیر دے دیں گے آپ. سنت آپ کہاں سے اخذ کریں گے؟ اجماع سے اخذ کریں گے, تو اجماع میں یہ بات بھی بیان ہو گئی ہوگی. خبر واحد سے اخذ کریں گے, حدیث میں یہ بات بھی بیان ہو گئی ہوگی. جہاں پر بھی آپ اخذ کریں گے وہاں یہ بات بیان ہوئی ہوگی. یعنی یہ دونوں کام اللہ کا پیغمبر کرے گا. اگر یہ نہیں ہوئے ہوئے اور وہ چیز دنیوی ہے تو ہم اٹھا کے الگ رکھ دیں گے, وہ دین نہیں. زیادہ چاہیے؟ نہیں. تو یہ جو اپنا ہم اصول و مبادی پڑھ رہے ہیں اس پر 44 گھنٹے ہو گئے ہیں, تو اس کے بعد دین تو لمبا نہیں ہو گیا. اس کے فہم کے لیے کتابیں لکھی جاتی, سمجھانے کے لیے لکھی جاتی. تو یہ ذرا پہلا اصول ہے, اس میں اگر کوئی بحث ہے تو کر لیجئے ابھی. یعنی یہ نہ ہو کہ آپ تھوڑا مزید آگے بڑھیں اور اس کے بعد کہیں کدو کھانا سنت. جو کرنا ہے آپ کر لیجئے. بہت سی باتیں دین نہیں ہیں, بہت سی باتیں واقعات ہیں. کون کہتا ہے؟ کیا کوئی آدمی یہ کہتا ہے مطلب قرآن میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے کون کون سے جانور سواری کرنے کے ہیں اور کون کون سے جانور جو ہیں, تو یہ دین ہے. یعنی گدھے پر سواری کرنا دین ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں بے شمار چیزوں پر دلیل دی جا رہی ہے, دنیا کے بے شمار حوادث بیان کیے جا رہے ہیں, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. دین یا تو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہوگا یا پھر اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ میں اس کو دین بنا رہا ہوں. یہ بتا دیں گے وہ, میں اس کو دین بنا رہا ہوں, اب یہ دین ہے, اس کو اختیار کر, اس میں دین ہے, اس میں دین ہے, یہ دین کی کتاب ہے, اس لیے کہ اس میں دین ہے. ایسا نہیں. ایسا نہیں ہوتا, وہ دین ہوتے ہیں. یعنی وہ اگر واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے مثال کے طور پر, تو وہ واقعہ چونکہ اللہ نے بیان کر دیا اس لیے حق ہے. یعنی وہ غلط نہیں ہو سکتا, اس لیے خدا نے بیان کر دیا. اس کا دین سے تعلق, دین میں تو آپ کو کہا جائے گا یہ کام کرنے کا, یہ نہیں کرنے کا, یہ اپنانے کا, یہ نہیں اپنانے کا, یہ ایمان ہے, یہ اخلاق ہے, یہ حکم ہے, یہ قانون ہے, یہ بتایا جائے گا. تو یہ یا تو بالکل واضح ہوگا اور یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بتائیں گے کہ میں اس کو دین قرار دے رہا ہوں, اس کو دین کی حیثیت سے تمہیں اختیار کرنا ہے, اور یا پھر یہ بتائیں گے اللہ کے پیغمبر کے اس کو دین کی حیثیت سے اختیار کرنا. ابھی میں نے آپ بتایا نا کہ شاہ صاحب نے کتنی عمدہ مثالیں دے دی, بلکہ حضرت زید بن ثابت نے بھی کیسی اچھی گفتگو کی کہ بھائی میں ہمسایا تھا, اس لیے صرف دین کے معاملے میں متعلق نہیں ہوتا تھا, مجھے بیٹھنا ہوتا تھا, گپ شپ کرنی ہوتی تھی, دنیا کے معاملات بھی زیر بحث آ جاتے تھے. یہ جو انہوں نے شروع میں پہلا جملہ کہا نا کہ کن تو جا رہا ہوں, کہ میں تو حضور کا ہمسایا تھا, تو ہمسایا تو اصل میں بے شمار معاملات میں شریک ہوتا ہے. تو اس وجہ سے دین دین ہوتا ہے اور باقی معاملات باقی معاملات ہوتے ہیں. میں تو عرض کر دیا نا کہ دین کی نوعیت بالکل واضح ہوتی ہے, عبادات کی نوعیت کی چیز دین ہے. آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے دین ہے, ذکر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, اس میں کوئی بحث ہے؟ جیسے یہ کہا جائے گا قربانی کرنے کے لیے کہا جائے گا دین ہے, حج کرنے کے لیے کہا جائے گا دین ہے. تو یہ قرآن کو سمجھنا چاہیے نا, قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ یہ شاید ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی. بس یہ نہیں کہا کہ اس میں شفا ہی شفا ہے, مار دو آدمی کو دے کے, یہ نہیں کہا قرآن مجید نے. یعنی یہ بیان کیا انگور جو ہیں ان کی آپ دیکھیں کیسے عمدہ خوبصورت ہوتے ہیں, انگور اگر کسی جگہ بوسیدہ قسم کی کوئی بیل چڑھی ہو تو آپ کے قرآن کے خلاف ہو گیا. یہ ایک عمومی بیان ہے کیا جا رہا. یہ نہیں قرآن میں, قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں کہی. قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی رویے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہترین نمونہ. یہ کہا یعنی حضور نے جنگ احزاب میں جس استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکام پر عمل کیا, جیسی شان کے ساتھ جنگ لڑی, جیسے آپ کھڑے رہے, اس پر قرآن نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ اس موقع کے اوپر حضور کے رویے میں تمہارے لیے بہترین نمونہ. یہ کہا ہے قرآن, یہ نہیں کہا. قرآن مجید کبھی اس حد سے تجاوز نہیں کرتا. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ اس امت کے اہل علم کے مابین ایک مسلمہ حقیقت ہے. میں نے تو اسی لیے آپ کو سب سے پہلے اس امت کے جلیل القدر شخصیت کا پورا بیان پڑھ کے سنا دیا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی صاحب کتاب لکھیں طب نبوی, آپ خرید کے لائیں بازار سے اور اس کے بعد ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر نسخہ دیتے چلے جائیں. بھائی اس کا کوئی نتیجہ نکلا تو اس کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد نہیں ہوتی, ہرگز عائد نہیں ہوتی. چنانچہ ہمارے جلیل القدر اسکالر جو ابن خلدون ہیں, انہوں نے جب اپنے مقدمے میں یہ طب نبوی کا باب شروع کیا تو اس کے اوپر عنوان باندھا عطائی طب کو اکری, یہ عنوان باندھا. یعنی جیسے ہمارے بزرگوں کے نسخے ہوتے ہیں ویسے ہی نسخے, یہی عنوان باندھا عطائی طب. اس کی ایک مثال طب نبوی بھی ہے, یعنی حضور سے جو بات چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ بھی اسی کی مثال ہے کہ ایک بزرگ خاندان کی حیثیت سے, ایک تجربہ رکھنے والی شخصیت کی حیثیت سے حضور نے جیسے کہ عام طور پر عطائی لوگ بیان کر دیتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو مشورہ دے دی. بس شاہ صاحب کو میں نے آپ کو بھی سنا دیا, انہوں نے مثال دی ہے اس بات کی کہ یہ طب جو ہے اس کا کوئی تعلق دین سے. تو یہ چیز جو ہے تو اور بحث کر دی. بولو جی. نہیں بہت بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے کہا دین ہمیں یا اخبار احاد سے ملے گا یا اجماع سے ملے گا. یہ نہیں کہا کہ سارا اجماع اور سارے اخبار احاد دین ہیں, مسندہ سے ملے گا. یعنی یہ بتایا, وہ تو میں نے بطور مثال کہا تھا کہ ہمارا کام بڑا آسان ہو جاتا اگر سارا ہی دین ہوتا. آسان ہو جاتا نا بہت, آپ گئے آپ جا کے وہاں سے میز اٹھا لائے دین, باقی بات تو. یعنی یہ جو بات ہے یہ آپ کو تعجب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے کبھی بھی اچھے اہل علم سے دین نہیں پڑھا ہوتا, وہ سنا ہوتا ہے. مولوی صاحب سے کوئی بات سن لی, کوئی صوفی صاحب کی مجلس میں گئے, انہوں نے کہا خربوزہ کھانے کے بارے میں باجد بستامی جو تھے وہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے تھے کہ پتہ نہیں حضور نے کاٹ کے کھایا تھا پتہ نہیں توڑ کے کھایا تھا, ساری زندگی خربوزہ ہی نہیں کھایا. اور اس کو یعنی ان کے اتباع سنت کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے, حالانکہ اس کو حماقت کی مثال کے طور پر پیش کیا جانا چاہیے. یعنی آدمیوں سے جو بڑی بڑی حماقتیں صادر ہوتی ہیں ان میں یہ ایک مثال بھی ہے, تو بیان کر دینا چاہیے اس کا کیا تعلق ہے اس سے. تو یہ قصے واقعات کہانیاں اس طرح کی چیزیں جتنی ہیں یہ کوئی دینی بنیاد نہیں رکھتی. اویس کرنی کو معلوم ہوا کہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے احد میں, انہوں نے ایک پتھر لیا اور دانت توڑ ڈالے. یہ بالکل خلاف شریعت عمل ہے, قابل مواخذہ عمل ہے. یعنی اس کے اوپر باقاعدہ تنبیہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ حضور نے وہاں پتھر لے کے دانت نہیں توڑے تھے, ان کے سامنے ہی نہیں تھے تو کیسے کرتے, ہوتے تو ضرور کرتے. نہیں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں نا, یعنی یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی باتیں ہمارے ہاں عام طور پر بیان کر دی جاتی ہیں, یہ کوئی جلیل القدر اہل علم کا موقف نہیں, کبھی بھی نہیں رہا. یعنی یہی ہے کہ بھائی وہ چیز دین ہونی چاہیے, یا اللہ کا پیغمبر اس کو دین قرار دے دے, قرآن اسے دین قرار دے دے, پھر وہ دین بنے گا. میں مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے دین پر گفتگو کر رہا ہوں جیسے قرآن کرتا ہے, تو میں اس میں آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ حق ہے اس لیے کہ اللہ نے بیان کیا ہے اس کو. حق ہونا ایک الگ چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی واقعہ بیان کیا ہے تو حق ہے اگر پرانا واقعہ بیان کیا ہے, لیکن یہ کہ وہ دین ہو جائے گا, دین میں تو بتایا جائے گا نا کہ بھائی یہ کرنے کا کام ہے, یہ نہیں کرنے کا کام ہے, یہ ایمان ہے, یہ عقیدہ ہے, یہ اخلاق ہے, یہ چیز ہو. آخرت کے لیے بھی اصول, یعنی آخرت کے امتحان میں کامیابی کے لیے جو چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ دین ہے. ہاں بالکل, مثال کے طور پر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جس وقت جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو تشریف لاؤ, اللہ کے ذکر میں شریک ہو, جب جمعے کا وقت ختم ہو جائے تو اس کے بعد جا کے اپنا کاروبار کرو, یہ کوئی دین نہیں. یہ کہا گیا ہے کہ بھائی اس کے بعد کوئی ضروری نہیں ہے یہاں رکنا, تم جا کے کاروبار کر سکتے ہو. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اب جمعے کی نماز کے فوراً بعد دکان کھولنا واجب ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. وہاں یہ معاملہ دین کے طور پر زیر بحث نہیں آیا, بلکہ اس پہلو سے زیر بحث آیا ہے کہ جمعہ پڑھنے کے بعد آپ جا سکتے ہیں اپنے کاروبار میں. کیونکہ یہود کے ہاں تو پورے دن میں کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ بہت سی باتیں کہتے ہیں جس کا تعلق کوئی دین سے نہیں ہوتا. نہ جمعے کی نماز کے فوراً بعد دکان کھولنا دین ہے, اور نہ کھولنا دین, دونوں میں آپ آزاد ہیں. یہ ایک مباح بات ہے, جائز چیز ہے, جس کا بیان کر دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو پہلا اصول ٹھیک ہو گیا, اگر نہیں ہوا تو جاری رکھیے. جمعے کے وقت میں وہ تو قرآن میں حکم ہو گیا نا, وہ دین ہے. اسی لیے میں نے اس کی مثال دی ہے کہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ جس وقت اذان کے لیے آواز دی جائے تو وزر البیع چھوڑ دو, اس وقت خرید و فروخت, یہ دین ہو گیا. جب فارغ ہو جاؤ فن تو شروع, پھر جاؤ اپنا کاروبار کرو. یہ جو دوسری بات کہی گئی اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں, اس کا تعلق آپ چاہیں جمعہ پڑھنے کے بعد کاروبار پہ چلے جائیں, چاہیں نہ چلے جائیں, یہ تو یہ نہیں جائے گا, آپ جا سکتے ہیں. دوسرا اصول یہ ہے کہ سنت کا تعلق تمام تر عملی زندگی سے ہے. یعنی سنت جو ہے اس کا تعلق تمام تر عملی زندگی سے ہے, یعنی وہ چیزیں جو کرنے کی ہیں. علم و عقیدہ, تاریخ, شان نزول اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا سنت سے کوئی تعلق نہیں. یعنی سنت کا جو لفظ ہے وہ عملی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے. لغت عربی میں سنت کے معنی پٹے ہوئے راستے کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قوموں کے ساتھ دنیا میں جزا و سزا کا جو معاملہ کیا, قرآن میں اسے سنت اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے. سنت کا لفظ ہی اس سے عبا کرتا ہے کہ ایمانیات کی قسم کی کسی چیز پر اس کا اطلاق کیا جائے. یعنی اللہ کو ماننا, اس کے لیے لفظ سنت نہیں بولا جا سکتا. سنت طریقے کو کہتے ہیں, یہ عملی زندگی کی چیز ہے, یہ لفظ ہی نہیں بولا جا سکتا اس کے لیے. لفظ ہی اس سے عبا کرتا ہے. اسی طرح تاریخ کی باتیں حدیثوں میں بیان ہوتی ہیں بہت سی. حضرت موسیٰ کی تاریخ, یہ تاریخی واقعہ ہے. اگر حضور سے اس کی نسبت ٹھیک ہے تو اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ وہ حق ہے, لیکن اس کو سنت نہیں کہتے. اس سے یہ بات واضح ہونی چاہیے, جو ہمارے ہاں بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ حدیث سنت. بھئی حدیث میں تو ماضی کے واقعات بیان ہوں گے, مطلب جنگ بدر کا واقعہ حدیث میں بیان ہوا ہے, یہ سنت ہے. کیا نا بیان ہو گئے, اس میں یہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں آدمی کو قتل کر دیا, یہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں آدمی پہ زیادتی کر دی, یہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ اس وقت کچھ خواتین نکلی اور انہوں نے نکل کے لوگوں کو پانی پلا دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اس میں بیان ہوگی نا عملی نوعیت کی, تو وہ سنت قرار پائے گی, ورنہ تو پورا کا پورا واقعہ اس میں بیان ہو رہا ہے. سیدہ عائشہ پر تہمت لگا دی گئی, اس کی پوری تفصیل بخاری میں بیان ہوئی ہے. تو اس وجہ سے علم و عقیدہ, تاریخ, شان نزول اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. سنت عملی چیزوں کا نام ہے, یعنی جو چیزیں عمل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے رائج کی ہیں اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے سنت کا. لہذا علمی نوعیت کی کوئی چیز بھی سنت نہیں ہے, اس کا دائرہ کرنے کے کام ہے, اس دائرے سے باہر کی چیزیں اس میں کسی طرح شامل نہیں کی جا سکتی. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ توحید کو ماننا سنت, یہ ایمان کی چیز ہے, عقیدے کی چیز ہے, یا اسی نوعیت کی اور بہت سی چیزوں پر آپ قیاس کر لیجئے. تو اس دائرے سے باہر کی چیزیں سنت میں شامل نہیں ہوتی. کرنے کے کام, عملی چیز جو ہے اس کے لیے سنت. یا لفظ بدل دیجئے, یعنی یا تو لفظ تبدیل کر دیجئے, اگر یہ لفظ بولنا ہے تو یہ اصل میں عملی چیزوں پر بولا جائے گا, ورنہ یہ بولا ہی نہیں جا سکتا پھر ایسے. تو دوسری چیز یہ, یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ میں عرض کر دوں کہ اس میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ یہ تمام اہل علم ایسا ہی کرتے ہیں. یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ ایمان کو کہتے ہیں سنت ہے, یا مثال کے طور پر کہ آخرت کو ماننا سنت ہے, کوئی نہیں کہتا کبھی. ایمان کی, عقیدے کی, تاریخ کی جتنی بحثیں ہیں وہ حضرت موسیٰ کا واقعہ سنایا ہے, حضور نے سنا دیا, تو یہ سنت نہیں ہوئی, یہ خبر ہے جو دی گئی. یہ صحیح خبر ہوگی اگر حضور سے اس کی نسبت ثابت ہے, اگر ثابت نہیں ہے یا کوئی سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے تو غلط بھی ہو سکتی ہے بات, وہ تو حدیث کے اپنے مسائل ہیں. لیکن سنت وہ چیز ہوگی جس کا تعلق عملی زندگی سے, یعنی عملاً کرنے کے کام, یہ سنت ہوگی. اس کا لفظ جو ہے وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کو قبول نہیں کرتا. طریقہ آپ جو اختیار کرتے ہیں, روش جو آپ اختیار کرتے ہیں, اس کو سنت کہتے ہیں. تو لفظ ہی جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. جی نہیں نہیں, حدیث فعلی ایک بالکل الگ چیز ہے. حدیث فعلی یہ بتا دیا کہ حضور نے فلاں کام کیا, نہیں حضور نے ایک کام کہا زبان سے لیکن وہ کرنے کا کام تھا, سنت ہے. حدیث سے فعلی اور قولی کا کوئی سوال نہیں, وہ کام کرنے کا ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں حدیث سنت, یعنی حدیث اور سنت مترادف لفظ. تو آدمی پلٹ کے پوچھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ مثلا اس میں اگر حدیث میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے ایک شام کا سفر کیا تھا, یہ سنت ہے؟ حدیث تو تعریف بھی ہے, واقعات بھی ہے. حدیث میں تو قرآن بھی ہے, قرآن مجید کی بہت سی آیات کی شرح وضاحت اس میں ہوئی ہوتی ہے. سنت عملی نوعیت کی چیزیں ہیں. اور کوئی اس میں مسئلہ ہے؟ کون ہو کہ میں تیسرے اصول پر جاؤں اور آپ دوسرے پر سوال کرنا شروع کر دیں. طارق صاحب تو چوتھے پر کریں گے, جو ابھی نہیں آیا تو ماضی پر کر لیجیے. جی وہ حدیث پڑھیں گے ہم تو, پھر انشاءاللہ بحث کریں گے کہ کیوں یہ نام رکھ لیا جو آپ کے لیے باعث تکلیف ہو رہا ہے. یہ حدیث کی وہ کتابیں ہیں جیسے بخاری اور مسلم جو ہیں ان کے اندر ہر طرح کی چیزیں ہیں. یہ حدیث کی وہ کتابیں ہیں جن میں اصل میں کرنے کے دینی کام بیان ہوئے, اس لیے انہوں نے یہ نام رکھا ہے. ان میں تاریخ, واقعات, قصص بیان نہیں ہوتے, اسی لیے نام رکھا ہے. عملی چیز ہے, اگر کوئی عملی چیز, یہ تو قرآن کا حکم ہو گیا نا, یہ تو زیر بحث اس لیے آئے گا ہی نہیں. لیکن اگر مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ جاری حضور نے کیا ہوتا یا انبیاء نے کہ بھائی مشورہ لینا ہے, تو یہ عمل ہے, کرنے کا کام ہے, یہ یقیناً سنت ہوتا. یعنی وہ کرنے کا کوئی کام ہونا چاہیے تب اس کو سنت کہہ سکتے ہیں. کوئی طریقہ ہونا چاہیے جو آپ کو بتایا گیا اختیار کرنے کے لیے, عملاً کرنے کے لیے کوئی چیز اگر بتائی گئی ہے تو یہ سنت ہے. ماننے کے لیے کوئی چیز کہی گئی ہے تو یہ ایمانیات کی چیز ہے, اس کے لیے سنت کا لفظ نہیں بولا جا سکتا. تو یہ ہو گیا جناب واضح, اس میں کوئی مسئلہ ہے تو بتا دیں. تیسرا اصول یہ ہے کہ عملی نوعیت کی وہ چیزیں بھی سنت نہیں ہو سکتی جن کی ابتدا پیغمبر کے بجائے قرآن سے ہوئی. یعنی چیز تو عملی نوعیت کی ہے لیکن وہ قرآن سے پہلے کا دین نہیں ہے, اس کی ابتدا قرآن نے کی. تو ظاہر ہے کہ اس سنت کا تعلق تو انبیاء کے اس طریقے سے ہے نا. اگر یہ چیز عملی نوعیت کی ہے لیکن اس کی چونکہ ابتدا قرآن نے کر دی ہے تو اب تو یہ قرآن کا حکم کے طور پر لسٹ کریں گے نا ہم, اس کو سنت میں تو نہیں ڈال سکتے. بات واضح ہو گئی. تیسرا اصول یہ ہے کہ عملی نوعیت کی وہ چیزیں بھی سنت نہیں ہو سکتی جن کی ابتدا پیغمبر کے بجائے قرآن سے ہوئی. ابتدا لفظ یہ یاد رکھیے, یعنی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو پہلے سے موجود تھیں لیکن قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے, تو وہ تو اپنی پہلی حیثیت میں سنتی رہیں گی. لیکن اگر اس کی ابتدا وہ دینی حکم ابتدان عربوں کے لیے, یہ سمجھ لیجیے عربوں کے لیے وہ دینی حکم ابتدان قرآن میں آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ نے چوروں کے ہاتھ کاٹے, معلوم ہے نا, چور کو سزا دیا آپ نے, زانیوں کو کوڑے مارے ہیں, حدیثوں میں آیا نا یہ ذکر, تو حضور نے بعض زانیوں کو سزا دی اور باشوں کو سنسار کیا, پڑھا ہوگا آپ نے. منکرین حق کے خلاف تلوار اٹھائی ہے, کبھی آپ نے سنا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا سنت ہے؟ کوئی کہتا ہے؟ کیوں نہیں کہتا؟ حضور نے کیا نا یہ کام, اس لیے کہ اس حکم کی ابتدا اہل عرب کے لیے قرآن سے ہوئی. یعنی ان کے ہاں چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا دین کی حیثیت سے پہلے رائج نہیں تھی, اگر ہوتی تو پھر یہ سنتی ہوتی. قرآن آیا اور اس نے آ کے, حالانکہ عملی چیز ہے, چور کا ہاتھ کاٹنا تو ایک عملی کرنے کا کام ہے نا, کوئی ایمان عقیدے کی چیز نہیں ہے, لیکن یہ کام قرآن نے آ کے اہل عرب کو کہا کہ یہ آپ سزا دیں دین کی حیثیت سے. تو جس حکم کی ابتدا قرآن سے ہوئی ہے اس کو پھر سنت کے دائرے میں نہیں رکھا جائے گا. مطلب جب اس کی لسٹ شائع ہوئی سنن کی, تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ دیکھو یہ کتنی بڑی سنت کو آپ نظر انداز کر دیا. میں نے فرمائیے کہنے لگے جہاد, اس لیے کہ بھائی اس کی ابتدا قرآن سے ہوئی, عرب تو واقف نہیں تھے اس بات سے کہ اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنا, تو وہ دین کے حکم کا میں نے انکار نہیں کیا, اس کی کیٹیگری دوسری ہے. یہ بات واضح ہو گئی, یعنی کسی حکم کی ابتدا اگر قرآن سے ہوئی ہے تو پھر وہ سنت کی کیٹیگری میں نہیں جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو مشرکین عرب کی طرف ہوئی نا پہلے مرحلے میں, تو ان کے ہاں اگر ایک چیز رائج نہیں اور قرآن نے اس کو شروع کیا ہے تو پھر ہم اس کو سنت کے دائرے میں نہیں ڈال سکتے, اگرچہ وہ پہلے کی چیز ہو سکتی. ظاہر اللہ تعالیٰ کی سزائیں تو پہلے سے دیتے رہے ہوں گے, وہاں رائج نہیں ہے, تو اب قرآن مجید سے اس کی ابتدا ہو گئی. ایک بات دین میں تو تھی لیکن عرب اس سے واقف نہیں تھے, تو اب قرآن ابتدا کر رہا ہے تو اس کو سنت رسول کیسے کہہ دیں؟ قرآن کا حکم کے طور پر بیان کریں گے نا, اس لیے کہ ان کے لیے قرآن نے اس کا تعارف کرایا پہلی بار, تو ہم قرآن کا حکم بیان کریں گے, بائبل کا حکم بیان کریں گے, یہ تو کہہ سکتے ہیں, سنت نہیں کہہ سکتے اس کو, کیونکہ عرب اس سے واقف نہیں تھے. نہیں ایسی بات نہیں ہے, بائبل میں بھی جو چیز ابتدان بیان ہوگی وہ ظاہر ہے کہ بائبل کا حکم قرار پائے گی, بالکل نہیں قرار پائے گی. نہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی ابتدا قرآن نے نہیں کی, وہ عربوں کے ہاں سنت کے طور پر رائج تھی, عربوں کے ہاں وہ دین کی حیثیت سے موجود تھی پہلے سے. اگر وہ چیز ہے اگر, ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا, قرآن مجید کے آنے کے بعد وہ چیز اگر قرآن نے اس کی ابتدا نہیں کی اور پہلے سے ایک رائج دین ہے تو ہم اس سے سنت کا اطلاق کرتے ہیں. قرآن نے ابتدا کر دیا تب قرآن کے حکم کے طور پر اس کو لسٹ کریں گے, یعنی جہاد کو قرآن کے احکام میں اب بیان کرنا ہے, قرآن میں کیا کیا دین بیان ہوا, جہاد کو قرآن کے تحت رکھیں گے اور ختنے کو مثال کے طور پر سنت کے تحت رکھیں گے. کیونکہ یہ بالکل کامن سینس کی بات ہے کہ جس سوسائٹی میں قرآن نازل ہوا ہے اس میں اگر وہ پہلے سے رائج طریقہ نہیں ہے تو اس کی ریلیشن سنت سے قائم کیسے کریں؟ اگر وہ بائبل کے اندر موجود ہے تو بائبل پڑھنی پڑے گی نا اس کے لیے, سنت کا لفظ تو نہیں بولا جا سکتا, پھر ہم کہیں گے وہ بائبل کا حکم ہے, یہ تو کہہ سکتے ہیں, سنت نہیں بول سکتے, ٹھیک نہیں ہے بولنا کسی طرح سے. یعنی اس سے کچھ نہیں ہوگا, اس سے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی چیز دین سے نکل جائے گی, وہ اپنی کیٹیگری میں اس جگہ آ جائے گی, یعنی وہ قرآن کا حکم قرار پا جائے گی. جو مثالیں میں نے دے دی ہیں اس کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً, اگر آپ دیکھیں قرآن کو ایک طرف رکھ دیں تو حضور عملاً آپ کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, چوروں کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں, زانیوں کو سنسار کر رہے ہیں, سزائیں دے رہے ہیں, تو یہ جو سزائیں آپ نے دی ہیں یا مثال کے طور پر جہاد کرتے نظر آ رہے ہیں، ہے تو ایک عملی چیز حضور کر رہے ہیں، لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ پہلے سے کوئی رائٹ چیز تھی دین کی حیثیت سے جس کو آپ کر رہے ہیں؟ مثلا حج تو آپ نبوت سے پہلے بھی کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کرنا نبوت سے پہلے ثابت ہے، حج کر رہے تھے، عبادت بھی کر رہے تھے، پڑھا ہوگا آپ نے غار حرا میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، گھر میں بھی کرتے ہوں گے، تو یہ سارے کام حضور کر رہے تھے دین کی حیثیت سے، ظاہر ہے کہ وہ سنت ہے، اور اگر قرآن مجید نے اس کو انیشیٹ کیا ہے پہلی مرتبہ آگے، تو پھر وہ قرآن ہی کا حکم رہنا چاہیے۔ یہ کیٹیگرائزیشن کا مسئلہ ہے، یعنی اس سے چیز کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں واقع ہوتا۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کی مختلف کیٹیگرائزیشن ہو سکتی ہے، دلائل دے دیجیے کیسے ہو سکتی ہے، یعنی کس اصول پر کی جائے، پھر اس کے بعد اس کو ثابت کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا، کیونکہ اجماع تو حاصل نہیں ہوگا اس کے لیے، وہی رہ جائے گا، اس کے کیا کریں گے، وہ قرآن کا حکم ہے، تو قرآن کا حکم اگر قرآن نے انیشیٹ کیا تو قرآن سے اس کو لیجیے، اور اگر اس کو ہم نے پیچھے یہ بحث پڑھی کہ سنت قرآن سے مقدم دین ہے، تو جو عربوں کے ہاں مقدم دین موجود نہیں تھا اس پہ سنت کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ جی بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے، اخلاقی چیزیں جو ہیں ان کی پتا نہیں ہو سکتی بات۔ اچھا یہ قرآن کے احکام ہیں، لیکن ان میں سے کسی چیز کو بھی سنت نہیں کہا جاتا، یعنی میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ میرا اعتراض تو بات کا مسئلہ ہے کیٹیگرائزیشن میں، کوئی آدمی کبھی آپ کو کہتا ہو نظر نہیں آئے گا کہ چوروں کا ہاتھ کاٹنا سنت، قرآن سے الگ جو احکام ہوتے ہیں ان پر بات بیان کی جاتی ہے سنت، کہ قرآن میں جو دین آ گیا ہے ابتدان وہ تو قرآن کا دین ہے بیان کرتا، یہ قرآن کے احکام ہیں جو ابتدان اسی میں وارد ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعمیل کی ہے، یعنی حضور سے وہ انیشیٹ نہیں ہوئے، حضور نے ان کو جاری نہیں کیا، قرآن نے حکم دیا آپ نے اس کی تعمیل کی، یعنی یہاں آپ قرآن کے حکم پر عمل کر رہے ہیں نہ کہ وہ چیز آپ سے صادر ہو رہی ہے۔ یہ جملے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ قرآن کے احکام ہیں، یعنی یہ جو پیچھے بیان ہوئے ہیں یہ قرآن کے احکام ہیں جو ابتدان اسی میں وارد ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعمیل کی ہے۔ اب دیکھیے ایک دوسری مثال میں نے دی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قربانی کا حکم بھی اگرچہ جگہ جگہ قرآن میں آیا ہے اور اس نے ان میں بعض اصلاحات بھی کی ہیں، لیکن یہ بات خود قرآن ہی سے واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی ابتدا پیغمبر کی طرف سے دین ابراہیمی کے تجدید کے بعد اس کی تصویب سے ہوئی ہے، یعنی یہ قرآن نے ابتدا نہیں کی، اگرچہ قرآن میں ان احکام کا ذکر ہے، تو بالکل نوٹ صورت حل ہو گئی نا، یعنی قرآن مجید نے ابتدا کی اور حضور نے عمل کیا، اب یہ قرآن کا حکم ہے، اور دوسری جانب حضور کے ہاں سے انیشیٹ ہوا ہے اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، تو ہم اس کو قرآن کے حکم میں نہیں رکھیں گے، یعنی جس طرح اس کو ہم سنت میں نہیں رکھ رہے تھے اسی طرح اس کو اب ہم قرآن، اس کو ہم بتائیں گے کہ یہ سنت کے احکام ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، اس لیے کہ یہ انیشیٹ ادھر سے ہوئے ہیں، یہ وہ مقدم دین ہے، قرآن ایک پہلے سے موجود دین پر عمل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے نہ کہ ابتدان وہ حکم دے رہا ہے، لیکن یہ بات خود قرآن ہی سے واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی ابتدا پیغمبر کی طرف سے دین ابراہیمی کی تجدید کے بعد، یعنی دین ابراہیمی کو آپ نے زندہ کیا پھر اس کی تصویب کی، حضور کی سینکشن اس کو حاصل ہوئی، اس سے ہوئی ہے، اس لیے یہ لازمن سنن ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکات یہ کیا ہے، یہ سنن ہے، سنن ہے، سنتیں ہیں جنہیں قرآن نے موقت کر دیا ہے، یعنی قرآن مجید نے ان پر عمل کی تاکید کر دی، تو یہ سنت کی کیٹیگری میں جائے گی۔ کسی چیز کا حکم اگر اصلاً قرآن پر مبنی ہے، اصلاً کے لفظ کو، ابتدان کے لفظ کو ذہن میں رکھیے، کسی چیز کا حکم اگر اصلاً قرآن پر مبنی ہے اور پیغمبر نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، یعنی حضور قرآن کے کسی حکم کی وضاحت کرتے ہیں، وہ حدیث میں بیان ہو جاتی ہے، یا اس پر طابقاً نال بالنال عمل کیا ہے، طابقاً نال بالنال کا مطلب سمجھتے ہیں، یہ محاورہ ہے اردو کا، یعنی مطلب آپ نے گھوڑے کا نال دیکھا تو نال کو نال کے اوپر رکھے تو بالکل برابر ہوتے ہیں نا، تو اس سے یہ بنا ہوا ہے کہ ایسے جیسے نال پہ نال رکھتے ہیں، یعنی بالکل مطابقت کو بیان کرنے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ کسی چیز کا حکم اگر اصلاً قرآن پر مبنی ہے اور پیغمبر نے اس کی وضاحت فرمائی ہے یا اس پر طابقاً نال بالنال عمل کیا ہے تو پیغمبر کے اس قول و فعل کو ہم سنت نہیں بلکہ قرآن کی تفہیم و تبیین اور اسوہ حسنہ سے تعبیر کریں گے. سنت صرف انہی چیزوں کو کہا جائے گا جو اصلاً پیغمبر کے قول و فعل اور تقریر و تصویب پر مبنی ہے اور انہوں نے قرآن کے کسی حکم پر عمل یا اس کی تفہیم و تبیین قرار نہیں دیا جا سکتا. یعنی یہ صورتحال یہ بنے گی کہ اگر چیز اصلاً ادھر سے انیشیٹ ہوئی ہے تو پھر وہ ادھر کی قرار پائے گی. قرآن میں اس کی تاکید ہوئی ہے, قرآن میں اس حکم پر عمل کرنے کے لیے ہم کو ہدایت کی گئی ہے, لیکن وہ اصلاً ادھر سے پیدا ہو گئی, یعنی جدھر سے پیدائش ہوئی وہ کیٹیگری میں ادھر رکھی جائے گی. ہمارے ہاں اس کا چونکہ لوگ خیال نہیں کرتے تو چیزیں الجھ جاتی ہیں. طے کرنا پڑے گا نا کہ بھائی اگر تو سارا کا سارا دین قرآن میں تھا تو پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا, سارا دین میں تھا سنت میں تھا تو ختم ہو گیا. اب یہاں ہو جہ رہا ہے کہ ادھر قرآن کسی چیز کو انیشیٹ کرتا ہے, حضور حکم دے عمل کر رہے ہوتے ہیں, تو عملاً وہ حضور کے سے بھی صادر ہو رہی ہوتی ہے اور قرآن میں حکم بھی ہوتا ہے, یا یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انیشیٹ ہو گئی ہے اور قرآن مجید اس کی تاکید کر رہا ہے. تو یہ چونکہ دونوں چیزیں آپس میں ایسے ہوتی رہتی ہیں تو اب ایک کیٹیگرائز کرنے والا آدمی کیا کرے گا, یعنی وہ یہ اصول بنائے گا کہ اگر ابتدان ادھر سے انیشیٹ ہوئی ہے تو یہ قرآن کا حکم ہے, اور اگر ابتدان ادھر سے انیشیٹ ہوئی ہے تو, یعنی یہ سادہ عقلی اصول. عمل تو اس وقت زیر بحث ہی نہیں, اصول و آبادی کا موضوع عمل نہیں علم ہے, یعنی اس میں دین کو سمجھنا ہے. عمل تو آپ نے قرآن پر بھی کرنا ہے سنت پر بھی کرنا ہے. یہاں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کو کیسے بیان کریں گے, دین کو کیسے لیں گے, دین کو کیسے رکھیں گے, دین کو کہاں کیٹیگرائز کریں گے, دین کو کیسے سمجھیں گے. بہت سے پڑھتے ہیں اور ایسے سنگین پڑھتے ہیں کہ بالکل صورتحال الٹ کے رہ جاتی ہے, لیکن وہ ہم عمل اندر فیصلہ ہے. حضور نے نہیں, اس میں بات یہ ہے کہ اگر کوئی نمونہ پیش کیا جائے گا تو تب ہوگا نا, مطلب ادھر حکم دیا ادھر کاٹ دیا تو اس میں اسوہ کیا ہو گیا. اس بات یہ ہے کہ مثلا قرآن نے حکم دیا کہ بھائی نماز پڑھی جائے تو ہم دیکھا حضور نے کتنی اچھی نماز پڑھی, تو اس کو تو نمونے کا لفظ اس کے لیے بولنا چاہیے نا. بولنے کو آپ بول رہے ہیں, اس کو مجھے اعتراض نہیں ہے, لیکن کیا کریں گے بول کے. ادھر قرآن مجید نے حکم دیا, حضور نے عمل کرا دیا اس کے اوپر. ہمارے یہاں تو اسوہ حسنہ, تفہیم, تبیین, یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو ایسا خلط ملط لوگوں نے کیا ہے کہ اس کے پھر پورے دین کے فہم پر اثرات جا پڑے. یعنی قرآن نے ایک بات بیان کی, انیشیٹ قرآن سے ہوئی, حضور اس کی وضاحت کر رہے ہیں, تو یہ حضور کی وضاحت کہنا چاہیے نا, اس کو تفہیم اور تبیین کہنا چاہیے. سمجھائیے حضور نے قرآن کی بات, اگرچہ وہ حدیث میں بیان ہوئی ہوئی, حضور نے وضاحت کی ہے کسی سوال کے جواب میں, تو آپ اس پہ کیا کہیں گے, یہ حضور کی تفہیم و تبیین ہے. اچھا قرآن نے کسی چیز کا حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت عمدگی سے عمل کیا, تو آپ کہیں گے حضور کا بہترین نمونہ ہے اس پر عمل کرنے کا. مثلا قرآن مجید نے کہا کہ بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو, عاشر ہن بالمعروف. اب حضور نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا جو آپ کبھی نہیں کریں گے, کم سے کم پنجاب کے مسلمانوں سے کوئی توقع نہیں. تو یعنی قرآن نے کہا نا کہ بیویوں کے ساتھ عاشر ہن بالمعروف, ان کے ساتھ بہت بھلے طریقے سے, اچھے طریقے سے, دستور کے مطابق, قاعدے کے مطابق, شرفا کی روایات کے مطابق سلوک کرو, یہ قرآن کا حکم ہو گیا. اب حضور نے اپنی بیویوں کے ساتھ اس پر عمل کر کے دکھایا کیا چیز ہوتی ہے اچھی معاشرت, بہترین نمونہ پیش کیا, تو اس کو ہم کیا کہیں گے, سنت نہیں اسوہ حسنہ, کیونکہ حکم قرآن نے دیا تھا, حضور نے اس پر عمل کا بہترین نمونہ پیش کر دیا. تو اس سے آج یہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اسوہ حسنہ کا لفظ کس چیز پہ بولنا چاہیے, سنت کا لفظ کس چیز پہ بولنا چاہیے, قرآن کا حکم کس کو کہنا چاہیے. یعنی چیز اگر قرآن سے اصلاً شروع ہوئی ہے تو وہ قرآن کا حکم ہے, چیز اگر اصلاً پیغمبر سے شروع ہوئی ہے تو وہ سنت ہے. اگر اصلاً پیغمبر سے شروع ہو گئی ہے اور قرآن بھی اس کا حکم دے رہا ہے تو یہ تاکید ہے قرآن کی. یعنی اب میں جب کیٹیگرائز کروں گا تو اس کو قرآن کے حکام میں رکھوں گا نہیں, مثلاً میں نماز کو قرآن کے حکام میں نہیں رکھوں گا, سمجھ رہے نا یہ بات, اس کو میں سنت کی کیٹیگری میں رکھوں گا جس کے بارے میں قرآن نے بھی تاکید فرمائی ہے. اور چور کے ہاتھ کاٹنے کو اگرچہ حضور اس پہ عمل کر رہے ہیں تو میں قرآن کے احکام کے ذیل میں رکھوں گا اگرچہ یہ سننا ہم تو رکھا ہے پیچھے شروع میں رکھ دیا تھا ہم نے, فائدہ ہو گئے تھے رکھنے کے بعد. شاید آپ نے سنا نہیں ابھی یہ آیا, نماز روزہ حج زکات اور قربانی کا حکم بھی اگرچہ جگہ جگہ قرآن میں آیا ہے اور اس میں قرآن نے بعض اصلاحات بھی کی ہیں, لیکن یہ بات خود قرآن ہی سے واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی ابتدا پیغمبر کی طرف سے دین ابراہیمی کی تجدید کے بعد اس کی تصویب سے ہوئی ہے, اس لیے یہ لازمن سنن ہے. بالکل ایسا ہی ہوگا. مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بطور سنت جاری کیا, پھر نفل نمازیں پڑھی ہیں آپ نے بہت سی, تو یہ حضور کا نماز کے معاملے میں نفل پڑھنے کے بارے میں بہترین نمونہ ہے. یعنی ایک کام آپ بطور سنت جاری کریں گے دین کے طور پر, پھر اس کے اوپر عمل کی بعض مثالیں پیش کر دیں گے. یہ کہ جو حکم آپ ہمیں دے رہے ہیں اس پر خود بھی تو عمل فرمائیں گے نا, تو وہ آپ کو اس پر حسنہ بن جائے نمونہ بن. جی یہ مولوی صاحب ہم بہت پیچھے چلے گئے. پہلا اصول یہ ہے کہ سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا ہو. تو اس کے بعد اگر تیسرے اصول میں اس کی مثال آئی ہے تو اب غیر دین کی تو آ نہیں سکتی. یعنی ہم چل پڑے نا یہاں سے ہم چل پڑے کہ اصل میں یہاں زیر بحث صرف دین آنا ہے. جی کھجور کھانا کوئی سنت نہیں ہے نا, بالکل نہیں, کیسے ہو سکتی یہ. واپس چلے پہلی نشست پہ. اس پر تو ہم اتنی مفصل بحث کر چکے ہیں کہ سنت اس چیز کو کہا جائے گا. پہلا جملہ یہ ہے, پہلا اصول یہ ہے کہ سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا. سنت کیسے ہو جائے گی؟ سنت دینی چیز. وہ دوسرا اصول ہے نا, یعنی دوسرا اصول جو ہے پہلے وہ کنٹرڈکٹ نہیں کر دے گا. پہلا اصول یہ ہے کہ ہم نے اس گھر میں گئے, ہم نے کہا اچھا دین کیا کیا ہے, تو ہم نے دین نکال لیا, وہ رکھ لیا میز کے اوپر. اب اس کے بعد دین نکال لیا تو دین میں بھی ملی جلی چیزیں ہوں گی نا بہت سی, تو دوسرا اصول بنایا گیا کہ بھائی عملی چیزیں سنت ہونی ہے. ہو سکتا ہے اس میں کوئی جو آپ اس گھر سے نکال کے لائیں ایمان کی چیز ہو, عقیدے کی چیز ہو, اس کو سنت نہیں کہا جائے گا. پھر تیسرا اصول ہم نے اپلائی کرنا ہے اس کے اوپر جو اب زیر بحث ہے کہ یہ جو ہم نے یہاں یہ چیز اٹھائی ہے کہیں قرآن میں تو اس کی ابتدا نہیں ہوئی تھی, تو اس کو ادھر رکھائیں گے جا کے. یعنی یہ ساری بحث ایسے چل رہی ہے, ایسا نہیں کہ ایک اصول پر آپ عمل کر کے رکھائیں اور دوسرے کو بھول جائیں. جی بس یہ اس نئی بحث کو شروع نہیں کریں گے. تین اصول پڑھ لیے بھائی, صرف سات ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت تھوڑا کام باقی رہ گیا ہے, اسی کو ختم کر لیتے ہیں. سنت صرف انہی چیزوں کا کہا جائے گا جو اصلاً پیغمبر کے قول و فعل اور تقریر و تصویب پر مبنی ہے. دیکھیے اصلاً کا لفظ ذہن میں رکھیے, اصلاً ابتدان, اصلاً پیغمبر کے قول و فعل اور تقریر و تصویب پر مبنی ہے اور انہیں قرآن کے کسی حکم پر عمل, قرآن کے کسی حکم پر عمل. جب قرآن کے کسی حکم پر عمل ہوگا تو یا وہ مجرد عمل ہوگا یا اسوہ حسنہ کہہ لیں گے اگر حضور نے اس کا کوئی نمونہ پیش کیا, اور یا پھر قرآن مجید کے حکم کی کوئی وضاحت حضور کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں, تو اسے کہیں گے ہم قرآن کی تفہیم, قرآن کی تبیین, یہ کہیں گے. وہ تو سنت کے لفظ کا اطلاق نہیں کریں گے. یہ یعنی یہ وہ کام ہے کہ جس کام کے ذریعے سے جو کاٹ کباڑ ہمارے ہاں موجود ہوتا ہے اب اس کی ہم تنقید کر رہے ہیں. یعنی ہم ایک کمرے میں گئے, وہاں ایک ڈھیر لگا ہوا تھا, تو ہم نے جا کے پہلا اصول اپلائی کیا, ہم نے کہا کہ غیر دین چیزیں الگ کرو, یہ سنت نہیں ہو سکتی, سنت نہیں ہو سکتی. پھر ہم نے دوسرا اصول اپلائی کیا, ہم نے کہا کہ غیر عملی چیزیں جو ہیں علمی چیزیں ہیں, عقیدے کی ہیں, تاریخ کی ہیں, وہاں سب پڑی ہوئی تھی, ہم نے کہا ان کو بھی الگ کرو, یہ بھی سنت نہیں ہو سکتی کیونکہ لفظ سنت کا اطلاق ہی اس پر موضوع نہیں ہے. پھر ہم نے تیسرا اصول اپلائی کیا کہ کیا ان میں سے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس کی ابتدا قرآن سے ہوئی ہے, تو بھائی اس کو قرآن کے حکم میں رکھو نا, یہاں کیٹیگرائز نہیں ہو سکتی. تو یہ کام جو ہے یہ جیسے ہی آپ کرتے جائیں گے یا تو درمیان میں بحث کر لیں, جیسے ہی آپ یہ سارا کام کرتے جائیں گے تو آخر میں وہی فہرست رہ جانی ہے جو میں بیان کر چکا ہوں پیچھے. یعنی اس میں کھجور نہیں ہو. یعنی اگر آپ نے ان اصولوں کے اوپر بحث کرنی ہے تو کر لیجئے اب, لیکن یہ نہ کیجیے سارے اصول جب میں اپلائی کر چکا ہوں تو اس کے بعد آپ کہیں گے کہ کھجور سننا چاہیے نہیں.
کھجور تو پہلے دن نکل گئی. یعنی جیسے ہی ہم نے یہ اصول قائم کیا کہ دین ہونا چاہیے تو وہ پہلے ہی کھجور تو الگ ہو گئی.
جناب اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وسائر المؤمنين ان شاء الله اگلے جمعے کو ملاقات.